غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد قبلے بی مدد کعبے امام مدد یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم رکھ لیجئے ہمارا بھرم غوث اعظم حضور سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس ربانی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت پاک کے اہم گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی ولادت باسعادت یقیناً عالم اسلام کے لیے باعث رحمت و برکت ہے. کیونکہ جس حالات میں آپ تشریف فرما ہوئے وہ فتنوں کا زمانہ تھا, ارتداد عام ہو چکا تھا, نئے نئے فرقے جنم لے رہے تھے. ایسے ماحول میں حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر علیہ الرحمت و رضوان نے ایسا مجاہدہ فرمایا اور ایسا مدلل اور ٹھوس تعمیری کام انجام دیا جس کی وجہ سے فتنوں کا سدے باب ہو سکا, ارتداد کا دروازہ بند ہو چکا. ہر زمانے میں فتنے اٹھے ہیں, ہر دور میں فتنہ سامانیاں ہوئی ہیں, اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. تو آپ کا انتخاب دین کی خدمت کے لیے یہ من جانب الہی ہوا, اور آپ کی ولادت سے ٹھیک 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ علیہ الرحمت و رضوان نے عالم وجد میں ارشاد فرمایا تھا, قدمہ علی رأسی قدمہ علی رأسی. تو آپ کے مریدین معتقدین نے حالت وجد سے بیدار ہونے کے بعد پوچھا کہ حضور آپ نے حالت وجد میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا قدم میرے سر پر, اس کا قدم میرے سر پر, آپ کے سر پر کس کا قدم ہے؟ تو جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہے, اپنے وقت کے تمام اولیاء کے سردار مانے جاتے ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, اے میرے مریدوں, آج سے 200 سال بعد صوبہ جیلان میں ایک مبارک و مسعود لڑکا تولد ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا, وہ حسنی اور حسینی ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام بلند عطا فرمائے گا, ولیوں کا سرتاج ہوگا, اور بغداد میں بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے. تو میں ابھی سے اقرار کرتا ہوں اور اپنی گردن جھکا کر ان کے قدم کو اپنے سر پر, اپنی گردن پر رکھنے کا اعلان کرتا ہوں. غور کیجئے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور پیرانے پیر کی ولادت سے ٹھیک 200 سال پہلے جنید بغدادی ارشاد فرما رہے ہیں یہ بات. جیسا کہ پیرانے پیر نے خود فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کس کے نقش قدم پر ہیں، تو فرمایا میرے جد اعلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں. تو جس طرح سرکار کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا میں ہر زمانے میں انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کے سامنے سرکار کی تشریف آوری کے چرچے کرتے رہے، سرکار کی تشریف آوری کا ذکر خیر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور سیدنا پیرانے پیر کی ولادت سے پہلے آپ کی آمد کا اعلان کرواتا رہا ولیوں کی زبانی کہ صحیح شاہ ولایت آنے والے ہیں، عبد القادر تشریف لانے والے ہیں، وہ صحیح شہین شاہ ہوں گے اور ان کا مقام سارے اولیاء کرام میں نہایت بلند و بالا ہوگا. تو ابھی ذال ملت غرض کے آپ کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے دین اسلام کی وہ خدمت انجام دی کہ فتنوں کو آپ نے بند کیا. اس وقت فتنہ خارجیہ اور فتنہ رفض زوروں پر تھا، معتزلہ کا فرقہ سر اٹھایا ہوا تھا اور لوگ گمراہ ہو رہے تھے. آپ نے اس کا قلع قمہ فرمایا اور دین کی صحیح تعلیمات اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. اور آپ باوجود مادرزاد ولی ہونے کے تحصیل علوم کے لیے آپ بغداد تشریف لے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم سیکھا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم سیکھا یہاں تک کہ قطب ہو گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا، ولایت کے لیے علم ہونا ضروری ہے. کوئی جاہل ولی نہیں بن سکتا. علم دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم تو یہ ہے کہ اساتذہ کے سامنے ظالم ادب طے کیے جائے، کتابوں سے علم سیکھا جائے، یہ ایک عام طریقہ ہے. اور دوسرا علم وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے علم لدنی، علم خاص جسے چاہے عطا فرما دے، وہ راست عطا ہوتا ہے، اس میں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل جس پر ہوتا ہے اس کو علم لدنی سے مالا مال کیا جاتا ہے. تو عزیزان ملت، حضور سیدنا پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کتاب بھی حاصل کیا، اساتذہ کے سامنے ظالم ادب بھی طے کیے، اور اللہ نے آپ کو علم لدنی بھی عطا فرمایا. علم ظاہر کے بھی آپ ماہر تھے اور علم باطن کے بھی آپ کامل تھے، اللہ نے آپ کو دونوں علوم سے سرفراز فرمایا. چنانچہ آپ کو پیرانے پیر جو کہا جاتا ہے، پیروں کے پیر، پیرانے پیر کا مطلب ہوتا پیروں کے پیر، پیر کا مرید ہوتا ہے، پیر کے مرید ہوتے ہیں، لیکن آپ پیروں کے پیر ہیں. یہ نام آپ کا کیوں مشہور ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ 16 پیرانے طریقت سے آپ نے علوم معرفت حاصل کیا، 16 پیرانے طریقت سے معرفت کا علم حاصل کیا، لیکن جو تشنگی باقی رہ گئی وہ کوئی 16 پیروں میں سے کسی پیر نے آپ کی تشنگی کو نہیں بجھایا. یعنی آپ جو چیز کے متمنی تھے، جس چیز کی طلب صادق تھی آپ کو، وہ چیز کسی کے پاس نہیں ملی. بہت آپ نے خاک سانی، بڑے بڑے وقت کے اولیاء کرام کے سامنے آپ نے بیعت کی اور ان سے علوم حاصل کیا، علم سینہ بھی حاصل کیا، لیکن وہ تشنگی نہیں بجھ سکی. تو آپ 25 سال تک کسرا کے کھنڈرات میں بھٹکتے رہے، اللہ کی محبت اور اس کی وارستگی میں دیوانہ اڑے پھرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے علوم لدنیا سے مالا مال فرما دیا. اور وہ علوم لدنیا جو علم خاص ہوتا ہے اللہ کا، وہ علم جب آپ کو اللہ نے عطا فرما دیا تو آپ وہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر بغداد تشریف لاتے ہیں اور وہ 16 پیرانے طریقت کے پاس جا کر ان کو وہ علم سکھاتے ہیں جو ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ پیر جو پیرانے پیر پہلے ان سے علم حاصل کیے تھے، اب پیرانے پیر ان کو علم سکھا رہے ہیں، تو وہ 16 کے 16 پیر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو پیروں کے پیر کہا جاتا ہے. ریزان ملت اسلامیہ آپ کا مجاہدہ بھی انتہائی سخت مجاہدہ، اللہ اکبر، 40 سال تک نماز عشاء سے، نماز عشاء میں جو وضو فرماتے تھے اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. یعنی آپ جو چیز کے متمنی تھے، جس چیز کی طلب سابق تھی آپ کو، وہ چیز کسی کے پاس نہیں ملی. بہت آپ نے خاک چھانی، بڑے 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 وقت کے اولیاء کرام کے سامنے آپ نے بیعت کی اور ان سے علوم حاصل کیا، علم سینہ بھی حاصل کیا، لیکن وہ تشنگی نہیں بجھ سکی. تو آپ 25 سال تک کسرا کے کھنڈرات میں بھٹکتے رہے، اللہ کی محبت اور اس کی وارستگی میں دیا اور پھرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے علوم لدنیا سے مالا مال فرما دیا. اور وہ علوم لدنیا جو علم خاص ہوتا ہے اللہ کا، وہ علم جب آپ کو اللہ نے عطا فرما دیا تو آپ وہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر بغداد تشریف لاتے ہیں اور وہ 16 پیران طریقت کے پاس جا کر ان کو وہ علم سکھاتے ہیں جو ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ پیر جو پیران پیر پہلے ان سے علم حاصل کیے تھے، اب پیران پیر ان کو علم سکھا رہے ہیں، تو وہ 16 کے 16 پیر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو پیروں کے پیر کہا جاتا ہے. تو ریزان ملت اسلامیہ آپ کا مجاہدہ بھی انتہائی سخت مجاہدہ، اللہ اکبر، 40 سال تک نماز عشاء سے، نماز عشاء میں جو وضو فرماتے تھے اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. یہ سلسلہ 40 سال تک رہا. اور فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک جھاڑ کے پتے کھایا کرتا تھا اور کچھ نہیں. اور فرماتے ہیں 1 سال میں صرف کچھ پانی پی لیا کرتا تھا، کھاتا کچھ نہیں تھا. یعنی 1 سال جھاڑ کے پتے کھاتے تھے اور 1 سال کچھ غذا تھوڑی سی کھاتے تھے اور 1 سال صرف پیتے تھے اور 1 سال کچھ بھی نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. اللہ اکبر، ایسا مجاہدہ ہے آپ کا، ایسا تزکیہ نفس ہے آپ کا کہ اللہ اکبر، کہ آپ نے بڑے بڑی مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اللہ کی محبت میں آپ نے بھوک اور پیاس اور نیند اور چین اور آرام کو قربان کر دیا، تب کہیں وہ مقام قربیت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ سے آپ عرض کیا کرتے تھے، امی جان میں عاشق ربانی بننا چاہتا ہوں، عاشق ربانی یعنی اللہ کا میں عاشق بننا چاہتا ہوں. تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں، بیٹا عاشق بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، عاشق بننے کے لیے بڑی بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اے عبد القادر، تم عاشق ربانی مت بنو، معشوق ربانی بنو، معشوق ربانی بنو. اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ طریقہ الگ ہے، لیکن تم عاشق ربانی بننا چاہو گے تو اس میں بڑی مصیبتیں تم کو برداشت کرنی پڑیں گی، بڑی امتحانوں کی منزلوں سے گزرنا پڑے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں عاشق ربانی بنوں گا. چنانچہ آپ نے اپنے مولا سے حقیقی عشق فرمایا اور آپ جنگلوں میں چلتے تھے، اللہ کی محبت میں دیوانہ وار وارستگی کے عالم میں کانٹیوں میں چلتے تھے اور درندوں میں رہتے تھے اور وہاں پر نہ کوئی انسان رہتا تھا نہ کوئی چرند پرند رہتا تھا، ایسے کھنڈرات میں آپ تنہا گزارتے تھے، اللہ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کی ذکر میں، اس کی فکر میں رہا کرتے تھے. تو جب آپ عاشق ربانی کی منزل کو حاصل فرما لیے تو اللہ نے آپ کو معشوق ربانی بنا دیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا مجاہدہ آپ نے فرمایا ہے، قسم خدا پاک کی آپ فرماتے ہیں کہ نیند متشکل ہو کر میرے سامنے آتی تھی، یعنی نیند متشکل ہو کر شکل اختیار کر کے میرے سامنے آتی تھی اور کہتی تھی، اے عبد القادر کچھ دیر آرام کر لو، کچھ دیر سو جاؤ، کچھ دیر اپنی آنکھوں کو بند کر لو. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے مکان کی چھت پر چڑھ رہا تھا، مکان کی چھت پر چڑھ رہا تھا، سیڑھی پر ایک قدم تھا اور ایک قدم اٹھا ہوا تھا، نیند متشکل ہو کر میرے سامنے آئی اور نیند نے مجھ کو سونے کا مشورہ دیا، تو میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا ساری رات اور پورا قرآن پاک میں نے کھڑے کھڑے اسی حالت میں پڑھ لیا. اللہ عزیزان ملت، یہ مجاہدہ اس کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس اس کو کہتے ہیں. تو پیروں کے پیر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کا آج جو شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ انہی عظیم مجاہدے کا صدقہ ہے، یہ اسی عظیم قربانیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مقام بلند عطا فرمایا. عزیزان ملت، اے پیرانے پیر کے چاہنے والوں، تم بھی اپنے نفسوں کو پاک کرو گناہوں سے، کیونکہ نفس کی جو صفائی حاصل کر لیتا ہے، جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، یقیناً وہی حقیقت میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا. نفس کو گناہوں سے پاک کرو. یہ نفس ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ نفس امارہ انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اے لوگوں، تم نفس کی اتباع نہ کرو، نفس کی پیروی نہ کرو، اللہ اور رسول کی پیروی کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو، نفس کا حکم نہ مانو. تو یہ نفس کو کچلنا آسان بات نہیں، کیونکہ یہ نفس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے. ہم مسجد میں ہو تو بھی یہ نفس ہمارے ساتھ ہے، ہم مکان میں ہو تو بھی ساتھ ہے، جہاد میں ہو تو بھی ساتھ ہے، عبادت میں ہو تو بھی ساتھ ہے. ہر مقام پر یہ نفس انسان کا ساتھ لگا ہوا ہے. اب کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لے، پاک کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نفس سے پاکی حاصل کرنے والے کو کامیابی کی سند عطا فرماتا ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. آج کل دنیا میں دانشور لوگ، پڑھے لکھے لوگ کامیابی کا معیار الگ الگ رکھتے ہیں. کوئی تو یہ سمجھتا ہے کہ کافی دولت اکٹھا کر لینا یہ کامیابی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی بڑے عہدے پر پہنچ جانا یہ کامیابی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ملک کا بادشاہ بن جاؤں یہ کامیابی ہے، کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے. تو کامیابی کے معیارات انسانوں کے ذہنوں میں الگ الگ ہیں، اور خدا کی قسم یہ جتنے معیارات انسانوں نے قائم کیے ہیں کامیابی کے، یہ سب معیار جھوٹے ہیں، یہ سب معیار غلط ہیں. نہ دولت کا جمع کرنا کامیابی ہے، نہ بڑے عہدے پر پہنچنا کامیابی ہے، نہ کسی تخت و تاج کے مالک بن جانا کامیابی ہے، نہ کسی ملک کا وزیر بننا کامیابی ہے، نہ کسی عہدے کا حاصل کر لینا کامیابی ہے. اگر یہ کامیابی اسی کا نام ہے تو میں کہتا ہوں قارون کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ قارون کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا، اتنے بڑے خزانے کا مالک ہونے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ ناکام گیا دنیا سے، نامراد گیا دنیا سے. آج تک اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، وہ زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے اور صبح قیامت تک دھستا ہی رہے گا. عزیز آل ملت، دولت کا اکٹھا کر لینا بھی کامیابی نہیں ہے، پھر کیا کسی تخت و تاج کا مالک بن جانا؟ تو میں کہوں گا فرعون کیوں کامیاب نہیں ہوا، حامان کیوں کامیاب نہیں ہوا، شداد کیوں کامیاب نہیں ہوا، نمرود کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ یہ سب ناکام گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان پر پھٹکار بھیج رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے. نہ صرف اللہ بلکہ اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیج رہے ہیں اور سارے انسانوں کی اس پر لعنت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی تخت و تاج کا مالک بن جانا بھی کامیابی نہیں ہے، کسی عہدے پر فائز ہو جانا بھی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کامیاب تو وہی ہے جسے اللہ کامیاب کر دے. اور اللہ کس کو کامیابی عطا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا وہی کامیاب ہے. تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم الشان کامیابی حاصل کی کہ کامیابی بھی آپ پر ناز کرتی ہوگی، کامیابی بھی آپ پر ناز کرتی ہوگی، کہ ایسے اللہ کے بندے بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی کامیابی کی حقیقی منزلوں کو پاتے ہیں. عزیزان ملت، تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کو جو مقام بلند اللہ نے عطا فرمایا، تو آپ کی قربیت کا یہ عالم تھا، آپ کی محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی کوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا تھا، کوئی دعا آپ کی اللہ رد نہیں فرماتا تھا. یہ مقام بلند اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. عام بندوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے اس کی پکار سن لی جاتی ہے، اس کی پکار قبول کی جاتی ہے. قرآن کی آیت شاہد ہے. جب یہ عام مومنین کے لیے خطاب ہے تو اللہ کے خاص بندوں کے لیے کیا مقامات ہوں گے؟ غور کیجئے. اور دعائیں ایسی دعائیں، اللہ اکبر، کہ جو تقدیر کو بھی پلٹ دے، تقدیر کو بھی بدل دے، ایسی دعائیں کی ہیں پیرانے پیر نے. چنانچہ آپ کا ایک مرید تھا، آپ کے سلسلے سے وابستہ تھا، آپ نے اس کی تقدیر کو ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایک رات میں 70 عورتوں سے زنا کرنے والا ہے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. ایک رات میں 70 عورتوں سے منہ کالا کرنے والا ہے، اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا. پیروں کے پیر نے اس کی تقدیر کو پڑھ لیا لوح محفوظ میں. جب پڑھا اس کی تقدیر کو، پیرانے پیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے سلسلے سے وابستہ ہو کر اتنا بڑا گناہ، میرے سلسلے کی بدنامی ہو جائے گی، میرے دامن کو دھبا لگا دے گا یہ میرا ملی مرید. پیروں کے پیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک میرے مرید کو اس گناہ سے بچا لے، اے مالک و مولا میرے مرید کو اس گناہ سے بچا لے. حالانکہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، لوح محفوظ میں درج کیا جا چکا ہے کہ ایک گناہ کرے گا، ایک رات میں 70 عورتوں سے زنا کرے گا، یہ لکھا جا چکا ہے قسمت میں. اب پیروں کے پیر دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میرے مرید کو گناہ سے بچا لے، اے اللہ میرے مرید کو گناہ سے بچا لے. تو اللہ کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرید خواب میں دیکھتا ہے کہ 70 عورتوں کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے 70 عورتوں سے زنا کر رہا ہے. خواب سے بیدار ہوا، صبح صبح پیرانے پیر کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا، حضور بڑا غضب ہو گیا، نہ جانے کیا آفت آنے والی ہے، میں رات میں 70 عورتوں سے زنا کرتا ہوا میں نے اپنے آپ کو دیکھا. تو پیرانے پیر مسکرا کر فرماتے ہیں، نادان تو فکر مت کر، جو حقیقت میں ہونے والی تھی بات، اللہ تعالیٰ حقیقت کو خواب سے بدل دیا ہے، حقیقت کو خواب سے بدل دیا ہے. یہ پیرانے پیر کی دعاؤں کا صدقہ ہے نادان. جس وقت میں دعا کر رہا تھا 5000 اولیاء کرام میری دعا پر آمین فرما رہے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے پیروں کے پیر کا مقام کہ تقدیروں کو بھی آپ پلٹا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام بلند عطا فرمایا ہے. تو محترم دوستو، دعائیں اسی لیے کی جاتی ہیں، ورنہ اگر سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو ہونے کا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، پھر دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی ایسا کہ میں مسجد میں آ رہا تھا، اطلاع ملی کہ ہمارے جناب بشیر سیٹھ صاحب علیل ہیں، اور کہا گیا کہ ان کے لیے دعائیں خاص کی جائے. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی بشیر سیٹھ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالی صحت کاملہ عطا فرمائے. تو یہ دعائیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ دعائیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی دعاؤں سے بلاؤں کو رد فرما دیتا ہے. الدعاء يرد البلاء، دعاؤں سے بلائیں رد ہو جاتی ہیں، اس لیے دعا ہوتی ہے. اب قسمت میں لکھا ہوا ہے جو ہو کر رہے گا، تو پھر دعا مت کرو. پھر دعا کا مقصد کیا ہوا؟ تو اسی لیے ہم چونکہ گناہگار ہیں، ہم پیرانے پیر سے معروضہ کرتے ہیں کہ اے پیروں کے پیر، آپ دعا فرمائیے ہم گناہگاروں کے لیے، آپ دعا فرما دیجیے ہم گناہگاروں کے لیے. اگر آپ کی دعا ہمارے لیے ہو گئی حضور، تو آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، ہمیں یہ امید ہے. آپ جو بھی مانگیں گے رب سے، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اور پیرانے پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی اور سچی عقیدت و محبت ہم کو عطا فرمائے، اور آپ کے اصول اور آپ کے بیان کردہ اور بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اہم اعلان آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ایلور جو آندھرا پردیش کا ایک اہم مقام ہے، اور وہاں سے ایک صاحب تشریف لائے ہیں، پروفیسر محمد انور صاحب. یہ سیلاب جو آیا تھا گزشتہ سال، تو اس موقع پر ایک مسجد تھی، مسجد عثمان جو اسلام پیٹ میں واقع تھی، وہ مسجد شہید ہو گئی سیلاب کی وجہ سے. اب وہ مسجد کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا گیا ہے، اور وہاں پر اس لیے بھی ضرورت ہے مسجد اور مدرسے کی کہ سنا گیا کہ اس مقام پر عیسائیت بھرپور طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے، اور ہمارے مسلمان گھر کی لڑکیاں اور بچے عیسائیت سے مرعوب ہو کر مذہب عیسائیت قبول کر رہے ہیں. وہ کس طرح قبول کر رہے ہیں؟ کہ لڑکی جو ہے کسی سے نکاح کر لے رہی ہے، غیر سے، غیر مسلم سے نکاح کر لے رہی ہے مسلمان لڑکی. بتائیے، یہ سب دین کی تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے. یہ ارتداد، یہ کفر، یہ ساری الحاد و بدینی کی باتیں جو پھیل رہی ہیں، یہ سب علم دین نہ ہونے کا نتیجہ ہے. آج یہ تمام لوگ جو بڑی بڑی کانفرنسیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات اور بینرز اور فلاں اور فلاں، ذرا جائیے ان دیہاتوں میں، جائیے ان گاؤں میں جہاں واقعی دین کی خدمت کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا کی قسم میں خود بھی پھرتا ہوں، اور دیہات دیہات، گاؤں گاؤں، جس مقام پر بھی ضرورت پڑتی ہے خادم جاتا ہے، وہاں پر اللہ اور رسول کی بات سناتا ہے اللہ کے بندوں کو.
میں اپنی انفرادی حیثیت سے جو کوشش کرنا ہے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو کامیاب فرمائے، لیکن یہ ذمہ داری صرف تنہا آدمی کے کرنے سے پوری نہیں ہوگی، اس کے لیے ہر قوم کے ذمہ دار آدمی کو اٹھنا پڑے گا اور دین کے حفاظت کے لیے جو حصہ ادا کر سکتا ہے اپنی طرف سے وہ ادا کرے. کی تنہائی میں اللہ کی بندگی اور اس کی یاد میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان پر ایک روشنی نظر آئی اور وہ روشنی آپ سے قریب تر ہوتی گئی. آپ نے بغور اسے دیکھا تو ایک روشن اور منور تخت نظر آیا اور اس پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا. وہ روشنی بن کر آنے والے نے آواز دی، اے عبد القادر، تجھ سے ہم راضی ہو گئے اور آج سے ساری نمازیں معاف، عبادت معاف. پیروں کے پیر بڑے پھر غوث سے آدم دستگیر جب یہ آواز سنتے ہیں تو فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا. یہ پڑھنا ہی تھا کہ وہ روشنی دھوئے کی شکل میں بدل گئی، وہ تخت دھواں بن گیا اور وہ دوڑنے لگا، سرپٹ بھاگنے لگا، اور بھاگتے بھاگتے اس دھوئے نے پھر آواز دی کہ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. تو فوراً آپ کہتے ہیں، مردود، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے مولا کے فضل نے مجھے بچایا. عزیزان محترم، وہ شیطان تھا جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عبادت کے معاف کرانے کا چکر دلا کر گمراہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق نے آپ کو اس کے شر سے بچا لیا. اور اس نے جاتے جاتے پھر ایک اور دھوکہ دیا، کہا کہ تمہارے علم نے تم کو بچایا، تمہاری قابلیت نے تمہیں بچایا. نہیں، میری قابلیت نے نہیں بچایا، میری تعلیم نے مجھے نہیں بچایا، بلکہ میرے مولا کے فضل و کرم نے مجھے بچایا. تو محترم دوستو، ایسی منزلیں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اور ایسے دور سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس وقت بندہ مومن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا طلبگار رہے اور اس کی بارگاہ میں اس بات کا متمنی رہے کہ مالک و مولا، تیرا فضل و کرم اور تیری توفیق جب تک ہمارے شامل حال نہ ہو، اس وقت تک نہ ہم کوئی صحیح کام کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہم مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ مولا کے فضل کو طلب فرمایا. جنگ بدر کا میدان تھا اور صحابہ کرام قسمہ پرسی کے عالم میں، جن کے پیٹ میں بھوک تھی، زبانیں ان کی سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھیں، دھوپ شدت کی تھی، مسافرت کا عالم تھا، یہ 313 نہیں تھے صحابہ کرام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے رحمت پا کر سب کے سب جمع ہو گئے میدان بدر میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور معروضہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اگر تو نے آج اپنا فضل و کرم نہیں فرمایا اور اگر آج تو نے ہمارے لیے مدد کا انتظام نہیں کیا تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اے پروردگار عالم، اس روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اے اللہ، اے مالک الملک، اے قدرت والے پروردگار، آج ہم مسلمانوں کی تو مدد فرما. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں زارو قطار روتے ہوئے معروضہ پیش کرتے ہیں. ادھر پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ مولا تبارک و تعالی اپنے حکم سے 5,000 فرشتے جو نشان زد کیے ہوئے تھے، ان تمام فرشتوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں صحابہ کرام کے شانہ بشانہ ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے میدان بدر میں بھیجتا ہے. محترم دوستو، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اپنے مولا کے فضل اور اس کی رحمتوں اور اس کے کرم کے آپ طلبگار رہے. کیوں نہ ہو, بندگی کا تقاضا یہی ہے, بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہمیشہ عز و انکساری کے ساتھ پیش ہوتا رہے اور اس کی بارگاہ میں طلبگار رہے اس کی رحمتوں کا, اس کے فضل کا. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو چاہنا بھی اسی کی توفیق پر ہے. فضل بھی وہی چاہتا ہے جسے توفیق ہوتی ہے, کرم کا متمنی بھی وہی ہوتا ہے جسے توفیق ہوتی ہے. ابھی دان محترم یہاں جو ہم چل کر آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے, رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے, یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی طاقت اور جسارت نہیں ہے, یہ اسی پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کی بارگاہ میں جھکا کر ہم تو ثنا کے ترانے گنگنائیں. ابھی دان محترم تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب تک اس کی توفیق نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری سب اسی کی توفیق پر منحصر ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان بڑے مشہور و معروف اللہ کے ولی گزرے ہیں. بستام کے رہنے والے حضرت بایزید علیہ رحمت و رضوان, آپ کے شہر میں ایک فاحشہ عورت جو سارے شہر کے نوجوانوں کو گمراہی میں گناہوں میں ڈال رہی تھی, لوگ آئے آپ کی خدمت میں, کہنے لگے اے بایزید بستامی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں, آپ کے شہر میں عظیم فتنہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس فاحشہ عورت کے دامے فریب میں پھنستے جا رہے ہیں. اے اللہ کے ولی, اے اللہ کے مقرب, اے اللہ کے محبوب, اٹھو اور شہر کے لوگوں کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ انتظام کر دو. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمت و رضوان مصلح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس فاحشہ عورت کے دروازے کے سامنے مصلح بچھا دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سر بہ سجود ہو جاتے ہیں. تو جب اس فاحشہ عورت کے گھر کے سامنے بایزید بستامی جیسے اللہ کے ولی کو نماز پڑھتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو جو بھی اس نیت سے اس ارادے سے اس طرف آتا بایزید بستامی کو باہر نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر گزر جاتا. انہیں کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوا اس فاحشہ کے پاس, کیونکہ بایزید بستامی باہر نماز ادا فرما رہے تھے, کس کی ہمت کی جانے کی. اللہ اکبر, سب آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے. جب سارے لوگ تتر بتر ہو گئے اور سب جدھر کے ادھر ہو گئے, حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان نماز ادا فرما رہے تھے کہ اس فاحشہ عورت کا ایک خادم وہ باہر نکلا, دیکھا کہ آج کوئی بھی گاہک اندر نہیں آیا, کوئی بھی شخص اندر نہیں آیا, کیا بات ہے. دیکھا تو اس نے حضرت بایزید بستامی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا. اس نے جا کر کے اس عورت سے سارا ماجرا بیان کیا تو اس عورت نے پہلا بھیجا اپنے خادم سے کہ نماز پڑھنا ہو تو کسی اور مقام پر جا کر پڑھ لو, نماز پڑھنے کی ہی جگہ تمہیں نظر آئی. اللہ, حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان اس خادم سے فرماتے ہیں کہ اے خادم, یہ پوچھ اس عورت سے کہ اس کی ساری رات کی کتنی کمائی ہوتی ہے. اس نے کمائی دریافت کی, اس نے تعداد رقم کی بتائی. بایزید بستامی نے اپنے جیب خاص سے اتنی رقم آپ نے عطا فرما دی, کہا کہ آج کی رات کی ساری رقم سے تیرے حوالے کر رہا ہوں, اب تو میرا حکم مان, اب تو میرا حکم مان, اب میں جو کہوں اور تو کر. تو اس عورت نے کہا آپ نے پوری رات کی کمائی مجھے دے دی ہے, اب جو آپ حکم دیں گے وہی میں پورا کروں گی. حضرت بایزید بستامی حکم فرماتے ہیں پہلے تو غسل کر لے, غسل کر لے, پاک صاف کپڑے پہن لے اور باوضو ہو جا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تو مصلی بچھا لے اور اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز ادا کر. وہ ادھر نماز پڑھ رہی تھی, بایزید بستامی ادھر نماز پڑھ رہے تھے, اپنا بھی سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رو کر پروردگار عالم, اے الہ العالمین, اے قدرت والے مولا, اے احکم الحاکمین پروردگار, آج تیری بارگاہ میں بایزید بستامی یہ معروضہ پیش کرتا ہے مولا کہ اس فاحشہ عورت کو گناہوں سے روک کر, گناہوں سے روک کر مولا تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے پروردگار عالم, عبادت خانے تک لانا میرا کام تھا، اب ان کے اس کے دل کی دنیا کو بدلنا تیرا کام ہے، اسے توفیق عطا کرنا تیرا کام ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے مالا مال کرنا تیرا کام ہے۔ اے پروردگار عالم، اگر تو نے اپنا فضل نہ فرمایا اس فاحشہ عورت پر، اگر تو نے اپنا کرم نہیں فرمایا، اگر تو نے اسے توفیق نہ دی گناہوں سے رکنے کی، تو سارا زمانہ سارے شہر کے لوگ اس کے دروازے پر مجھے دیکھ چکے ہیں۔ اے اللہ، تیرے محبوب بندے کی رسوائی ہو جائے گی۔ اے پروردگار عالم، تیرے محبوب نبی کا راستہ، تیرے محبوب نبی کا صدقہ اپنے اس بندے کو رسوائی سے بچا لے اور اس فاحشہ عورت کو تو نے توفیق عطا فرما دے۔ حضرت بایزید بستانی رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور ادھر مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس فاحشہ عورت کے سارے گناہوں کو دھل دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے باز آ جاتی ہے، توبہ کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی وہ سربسجود ہوئی کہ اب اسے سجدوں سے فرصت نہیں ملتی تھی، اسے نمازوں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ عزیزان محترم، تو یہ ہے اولیاء کرام کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا ملنا۔ تو ایک توفیق تو یہ ہے کہ آدمی خود سے متمنی رہے، اللہ کی بارگاہ میں طلبگار رہے، اور ایک بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں توفیق کا ہونا۔ ہماری دعاؤں میں وہ اثر کہاں، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر کہاں کہ فوراً ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، اولیاء کرام چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا، ان کی دعا کوئی رد نہیں فرماتا۔ اگر ہم ان کی بارگاہوں میں جا کر توفیق الہی کے لیے معروضہ پیش کریں، ان اولیاء کرام سے ہم یہ معروضہ پیش کریں کہ آپ اللہ کے مقدس بندے ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ ہمارے لیے توفیق کی دعا فرما دیجئے، آپ ہمارے لیے توفیق کی دعا فرما دیجئے، اگر وہ بزرگ، اگر وہ اللہ کے ولی ہمارے لیے توفیق اور فضل الہی کی دعا فرما دیں گے، تو یقیناً ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ جیسا کہ پیروں کے پیر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت و رضوان راستے سے گزر رہے تھے اور ایک چور کئی دن سے راستے میں بیٹھا ہوا، آپ کا چبا چرانے کی نیت سے بیٹھا ہوا تھا، اور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اس راستے سے تنہا گزر رہے تھے، اکیلے گزر رہے تھے، چور پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ موقع غنیمت جانا کہ آج شیخ عبد القادر جیلانی اکیلے آ رہے ہیں، آج ان کا قیمتی چبا میں کپڑا چرا لوں گا، اور اسی ارادے سے بیٹھ کر وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب اس راستے سے آگے گزر گئے تو یہ چور بھی آہستہ اٹھ کر کے قراما قراما اس آگ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، آگ کے پیچھے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگا۔ لیکن عزیزو، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور قدرت عطا فرمایا ہے کہ جس طرح وہ آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو وہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، تم بندے مومن کی فراست سے ڈرو، بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ محترم دوستو، پیروں کے پیر آگے آگے چل رہے تھے، چور پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس نیت سے چل رہا تھا کہ آج عبد القادر جیلانی کا جبا چرا لوں گا، کھینچ کر بھاگ جاؤں گا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آگے دیکھتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، اور چلتے چلتے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، یہ چور میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اے اللہ، یہ چور میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، پروردگار عالم، تو ایسی توفیق اسے عطا فرما کہ یہ زندگی بھر میرے نقش قدم پر چلتا رہے، میرے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی دعا فرماتے ہیں، ادھر اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، آگے بڑھتا ہے، غوث اعظم کے دامن کو تھام لیتا ہے، پیروں کے پیر پھر دعا فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم، شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن تھاما ہے، اب قیامت تک اس کے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اب کیا تھا کہ زندگی میں انقلاب آ گیا، اللہ کا فضل ہو گیا، اس کا کرم ایسا ہوا کہ اس نے چوری سے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ کا وہی مقدس بندہ اور ولی بن گیا۔ دیدان محترم، یہ ہے بزرگان دین کی دعاؤں کا صدقہ کہ آنے واحد میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے، آنے واحد میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور عظیم الشان ہے، اور اس کے غضب سے بڑھ کر اس کی رحمت ہے، ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی گناہوں والی زندگی سے اظہار بیزارگی کر دیں اور اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، اور پھر ان سے دعاؤں کا معروضہ پیش کریں، دعاؤں کی درخواست کریں، اور یقیناً اگر وہ ہمارے لیے دعا فرما دیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ عزیزان محترم، ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایک نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک نسخہ، ایک طریقہ ہمیں بتلایا ہے، وہ طریقہ کیا ہے آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں اور اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ اللہ کا ارشاد ہے،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں, ولو انہم ظلموا انفسہم, اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی گناہ کریں, جاؤ کا اے حبیب آپ کے پاس آئیں, جاؤ کا آپ کے پاس آئیں, واستغفر اللہ اور اللہ سے معافی چاہیں, آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی چاہیں, واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں, رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں, تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا وہ پائیں گے. تو یہ بات یہاں پر قابل غور و فکر یہ ہے, گناہ ہم کریں اور گناہ کس کا, ہم اللہ کے گناہگار ہیں, ہم نماز نہیں پڑھے تو اللہ کے گناہگار ہوئے, ہم روزہ نہیں رکھے تو اللہ کے گناہگار ہوئے, ہم نے کوئی برا کام کیا تو ہم اللہ کے گناہگار ہوئے, ہم گناہ کر رہے ہیں ہم گناہگار ہیں, لیکن بخشش کے لیے معاف کرانے کے لیے اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں, جا کر کے وہاں تم استغفار کرو, وہاں تم مغفرت کی دعا کرو, نہ صرف تم دعا کرو بلکہ جب تک میرا محبوب نبی تمہارے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر دے گا اس وقت تک اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. ابھی زان محترم ایسا کیوں کہا گیا, رسول کے پاس جانے کے لیے کیوں کہا گیا, یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اے ایمان والو جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کرو, جب بھی تم اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال لو تو آؤ کعبۃ اللہ میں, اور کعبۃ اللہ میں آ کر تم دعائیں مانگ لو, مغفرت کی دعا کر لو, تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. رسول کے پاس آنے کے لیے کیوں شرط رکھی گئی, یہ قرآن پاک کا حکم ہے, جاؤ کا اے حبیب آپ کے پاس آئیں اور مغفرت کی دعا کریں اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرما دیں. یہ رسول کے پاس آنے کے لیے کہا گیا, کعبۃ اللہ میں آنے کے لیے نہیں کہا گیا, کیوں ایسا, کیا وجہ ہے؟ عزیزان محترم مختصر لفظوں میں اس نقطے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ذہن کو حاضر رکھیے اور اپنے دل کی دنیا میں اس کو آباد کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب یعنی آپ کے خلیفہ, آپ کے نائب ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, آپ کے نائب ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. کون ہے آپ کے نائب؟ تمام اولیاء کرام آپ کے نائب ہیں, نائبین مصطفیٰ ہیں, سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہ سچے جانشین ہیں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب جو گناہگار گناہ کرے اور وہ اگر غریب ہو, وہ مدینہ طیبہ تک جا نہیں سکتا گناہوں کو معاف کرانے کے لیے, تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کے گناہ ویسے ہی رہیں گے؟ وہ تو مجبور ہے, مکے اور مدینے کی سرزمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے, اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. جو مالدار ہوگا وہ تو چلا جائے گا, لیکن جو غریب ہوگا وہ کیسے جا کر گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے نائبوں کو ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے اور یہ فرما دیا کہ میرے محبوب کے نائب کی بارگاہ میں آنا گویا میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے برابر ہے. نائب مصطفیٰ کے پاس جا کر تم معروضہ پیش کر لو, تمہارا معروضہ رسول کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب چونکہ ساری دنیا میں ہے, اسی لیے آپ کے پاس آنے کا حکم دیا اور کعبۃ اللہ میں آنے کا اس لیے حکم نہیں دیا یعنی گناہوں کو معاف کرانے کے لیے, کیونکہ دنیا میں کعبے کا کوئی نائب نہیں ہے, دنیا میں کعبۃ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے نائب بے شمار ہیں, ہر گھر ہر شہر میں ہیں, ہر گاؤں میں ہیں, ہر بستی میں ہیں اولیاء کرام. گویا ان اولیاء کرام کے آستانوں پر ہم جائیں اور جا کر کے مغفرت کی دعاؤں کا معروضہ کریں اور وہ مغفرت کی دعا فرما دیں اور رسول کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش فرما دیں, تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. محترم دوستو, یہ ہے گناہوں کو معاف کرانے کا طریقہ اور سلیقہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوبین کے صدقے میں, اپنے پیاروں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری غلطیوں کو خطاؤں کو درگزر فرما دے اور آئندہ کے لیے ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرما دے, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم ہی سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اس وقت مسلمانان عالم جس مصیبت میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں میرے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ان سارے مصائب سے ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے الہ العالمین تو اپنے محبوبین کے واسطے اور وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مستجاب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
حضرت سیدنا